بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی تیسری اور آخری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ توبہ کی آیات 20-22 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب بہرو زیاری گل۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے اردو .sehar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام ذبح عظیم پیش کیا جائے گا اور دعائے امام زمانہ علیہ السلام پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا ہے کہ تاریخ انسانیت میں ایسا دور بہت ہی کم آیا ہے جب پوری دنیا میں انسانوں کو بیک وقت کسی ایک نجات دہندہ کی ضرورت کا احساس ہوا ہو، اور آج اس منجی کی ضرورت کا احساس کیا جا رہا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ انسانیت حیرت انگیز ترقی و پیش رفت کے بعد بھی سکون کا احساس نہیں کر رہی ہے۔ انسانیت اخلاقی برائیوں، گناہوں، ناانصافیوں اور غیر معمولی طبقاتی شگاف کا شکار ہو چکی ہے۔ آج بڑی طاقتیں انسانوں کے خلاف علم و سائنس کا غلط استعمال کر رہی ہیں، اور فزکس اور دیگر سائنسی ایجادات کا انسانوں پر غلط استعمال ہو رہا ہے۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ کابل ہوائی اڈے پر دہشت گردانہ واقعے پر ایران کا رد عمل۔ وکیلوں کے ہڑتال روکنے کے ضوابط کی تیاری، بار کونسل آف انڈیا۔ اور امریکہ اور برطانیہ میں کرونا کے مریضوں میں پھر اضافہ۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے دھماکے پر سخت افسوس ظاہر کرتے ہوئے اس دہشت گردانہ اقدام کی مذمت کی ہے۔ اسی کے ساتھ ایران نے افغانستان کے پڑوسی ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کی میزبانی کے لیے آمادگی کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے نہتے افغان شہریوں کو نشانہ بنانے اور ہر ایسے اقدام کی مذمت کی ہے جس میں مردوں، عورتوں، نوجوانوں اور کمسن بچوں کو دہشت گردانہ کاروائیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امید ظاہر کی کہ کابل میں ایک وسیع البنیاد حکومت تشکیل پائے گی اور ذمہ دار ادارے اور حکام عوام کی جان و مال کی حفاظت کا فریضہ ادا کریں گے۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ سید رسول موسوی نے کہا ہے کہ تہران افغانستان کے پڑوسی ممالک کا اجلاس منعقد کرانے کے لیے تیار ہے۔ مغربی ایشیا کے امور میں ایران کے نائب وزیر خارجہ سید رسول موسوی نے جمعے کو ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کی گزشتہ روز کی ملاقات نہایت اہم اور تمام علاقائی و باہمی مسائل میں دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے ایک روڈ میپ ہے۔ موسوی نے مزید کہا کہ ایران افغانستان کے پڑوسی ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بارے میں پاکستانی وزیر خارجہ کی تجویز کا خیر مقدم کرتا ہے اور تہران میں اس کے انعقاد کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کرتا ہے۔ پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے 94 اموات اور 4016 نئے کرونا مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق اس دوران 3235 کرونا کے مریض شفایاب بھی ہوئے۔ پاکستان کے قومی کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 11,44,341 ہے، جن میں سے 25,415 افراد لقمہ اجل بن چکے، 92,844 زیر علاج ہیں اور 10,26,082 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں۔ بار کونسل آف انڈیا ایسے اصول و ضوابط تیار کر رہی ہے جس کے ذریعے وکیلوں کی ہڑتال اور عدالتوں کا بائیکاٹ روکا جا سکے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق بار کونسل آف انڈیا کے چیئرمین اور سینئر وکیل منن کمار مشرا نے جسٹس ڈی وائی چندر چوڑ اور جسٹس ایم آر شاہ پر مشتمل دو رکنی بینچ کو بتایا کہ بی سی آئی نے ملک کی سبھی بار کونسلوں کے ساتھ مل کر وکیلوں کی ہڑتال اور عدالتوں کا بائیکاٹ روکنے کے لیے ضروری اصول و ضوابط تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستانی سپریم کورٹ نے وکیلوں کی ہڑتال اور عدالتوں کے بائیکاٹ کے خلاف از خود نوٹس لیا ہے اور اس نوٹس پر مقدمے کی سماعت مذکورہ دو رکنی بینچ کو سونپی ہے۔ منن کمار مشرا ایڈوکیٹ نے بینچ کو بتایا کہ اس سلسلے میں ملک کی سبھی بار کونسلوں کے عہدیداروں کے ساتھ بی سی آئی کی ایک میٹنگ ہو چکی ہے۔ بی سی آئی کے چیئرمین نے عدالت کو بتایا کہ ایسے وکیلوں کے خلاف کارروائی کے لیے ضروری اصول و ضوابط تیار کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے جو کسی مناسب سبب کے بغیر ہڑتال اور عدالتوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جمعے کو بھی جاری رہا۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے جمعے کو اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں کورونا کے 44,658 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے مزید 496 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 21,55,72,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ اس موذی وبا سے مرنے والوں کی تعداد 44,90,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ اس درمیان کورونا سے متاثرین اور اموات میں امریکہ بدستور پہلے نمبر پر ہے، جبکہ کورونا کی نئی لہر نے بھی امریکہ میں زور پکڑ لیا ہے۔ امریکہ میں کورونا کے ڈیلٹا ویرینٹ کی تیزی سے پھیلاؤ کے بعد صرف ایک دن میں ملک بھر میں کورونا کے تقریباً 2,00,000 مریضوں کا اضافہ ہوا ہے، جو رواں سال جنوری کے بعد سے کورونا میں مبتلا ہونے کے بعد اسپتالوں میں داخل کرائے جانے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں کورونا میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد 3,93,42,000 سے تجاوز کر گئی ہے، اور مجموعی طور پر کورونا وائرس کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھونے والوں کی تعداد 6,51,956 ہو گئی ہے۔ اگرچہ امریکہ کے طب عملے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اسپتالوں میں داخل کرائے جانے والے کورونا کے اکثر مریض ایسے ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لی ہے، اسی کے ساتھ امریکہ میں ماسک کے استعمال اور ویکسینیشن کے لازمی ہونے پر بحث کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ برطانیہ میں بھی کورونا کے ڈیلٹا ویرینٹ سے متاثرین اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں تیزی آ گئی ہے۔ لندن سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ڈیلٹا کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے نتیجے میں برطانیہ میں صرف ایک مہینے کے اندر تقریباً 9,00,000 افراد کورونا میں مبتلا ہوئے، اور مجموعی طور پر کورونا میں مبتلا ہونے والے افراد کی تعداد 66,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ افغانستان سے ملنے والی سرحد کے قریب پاکستانی سیکورٹی فورس اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ میں ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مشترکہ سرحدی پٹی کے علاقے لوئر دیر میں واقع ایک چیک پوسٹ کو دہشت گردوں نے اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ پاکستانی سیکورٹی اہلکاروں کی جوابی فائرنگ میں ایک دہشت گرد ہلاک اور 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ پاکستانی فوج نے دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کیے جانے کی مذمت کی ہے۔ عراق کے صدر اور وزیر اعظم نے بغداد اجلاس کا مقصد علاقے میں کشیدگی اور بحران کا خاتمہ نیز علاقائی ملکوں کے درمیان تعاون کا فروغ بتایا ہے۔ بغداد میں غیر ملکی صحافیوں کے ایک وفد سے بات چیت کرتے ہوئے عراق کے صدر برہم صالح کا کہنا تھا کہ خطے کو مشترکہ سلامتی اور دو طرفہ اقتصادی تعلقات پر مبنی تعاون کے نئے میکانزم کی ضرورت ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے عراق کی سلامتی اور اس کے استحکام کا تحفظ ضروری ہے۔ صد برہم سالے نے کہا کہ عراق برسوں سے جنگ، آمریت اور دہشت گردی کے نتیجے میں جنم لینے والے بحرانوں اور آفات کا شکار، نیز بیرونی قوتوں کی باہمی انتقامی کاروائیوں کا میدان بنا ہوا ہے، جس کے اثرات پورے خطے پر مرتب ہو رہے ہیں۔ عراق کے صدر نے کہا کہ اب وقت آ گیا کہ ہم خطے کے ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے والے لاتعداد مشترکہ مفاد پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے علاقائی استحکام کے ستونوں کو مضبوط بنانے کے لیے کام کریں، تاکہ مشترکہ چیلنجوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بحران شام کے حل اور دہشت گرد گروہوں کا قلع قمع کیے بغیر خطے میں امن و استحکام کا قیام ممکن نہیں ہے۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفی الکاظمی نے بھی غیر ملکی صحافیوں کے وفد سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا ملک انتہائی دشوار حالات سے گزرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم سیاسی، اقتصادی، ثقافتی اور سیکورٹی لحاظ سے ہماگیر تعاون کا ماحول سازگار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سامعین، عراق میں موجود دہشت گرد امریکی فوج کا ایک بڑا قافلہ بصرہ سے صوبہ الانبار میں عین الاسد چھاؤنی میں تعینات ہوا ہے۔ اس خبر کی تصدیق عراق کے ایک سیکورٹی ذریعے نے بھی کی ہے۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ پیش کرنے ہمارے ساتھی علی عباس رضوی۔
عراقی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایک باخبر سیکورٹی ذریعے نے جمعرات کو بتایا کہ جنگی ساز و سامان سے لیس دہشت گرد امریکی فوج کا ایک بڑا قافلہ صوبہ بصرہ سے عین الاسد فوجی چھاونی پہنچا ہے، جبکہ اس کی کوئی وجہ بھی سامنے نہیں آئی ہے۔ عراق کے مذکورہ سیکورٹی ذریعے کے مطابق جب امریکہ کا یہ فوجی قافلہ عین الاسد منتقل ہو رہا تھا تو قافلے کے راستے کی امریکی جنگی طیارے عراقی فضا میں مسلسل پرواز کر کے نگرانی کر رہے تھے اور قافلے کو مکمل تحفظ فراہم کر رہے تھے، اور ان امریکی طیاروں کی پروازیں مسلسل جاری تھیں۔ خبروں میں یہ بھی بتایا گیا کہ امریکہ کی سیکورٹی کمپنیوں کی مکمل ذمہ داری تھی کہ وہ اس فوجی قافلے کی منتقلی میں سیکورٹی فراہم کریں، تاکہ امریکہ کا یہ فوجی قافلہ عین الاسد فوجی چھاونی منتقل ہو سکے۔ کچھ امریکی فوجی طیاروں کو بھی عین الاسد فوجی اڈے میں منتقل ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ عراق اور کویت کی جنگ کو تقریباً 3 عشرے مکمل ہو رہے ہیں، مگر جریشان گزرگاہ بدستور غاصب و دہشت گرد امریکی فوجیوں کے کنٹرول میں ہے، اور وہاں عراق کے صرف سرحدی فوجی تعینات ہیں اور اس گزرگاہ پر عراق کی حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اس گزرگاہ پر بغداد کا کوئی کنٹرول نہ ہونے کی بنا پر ہی امریکی فوجی اس گزرگاہ سے آزادانہ طور پر رفت و آمد اور ہتھیاروں کو لانے لے جانے کا کام انجام دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ واشنگٹن اس گزرگاہ سے عراق میں اپنے فوجی اڈوں کو، من جملہ عین الاسد فوجی چھاونی میں، اپنے فوجیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ہتھیاروں کو لانے لے جانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ عراق میں عین الاسد فوجی چھاونی بغداد کے مغرب میں 160 کلومیٹر کے فاصلے پر صوبہ الانبار میں واقع ہے، اور خان البغدادی قصبہ اس فوجی اڈے سے صرف 8 کلومیٹر دور ہے۔ یہ فوجی چھاونی 10 کلومیٹر کے رقبے میں، یعنی بغداد کے گرین زون کی مساحت کے برابر علاقے میں پھیلا ہوا ہے، اور یہ امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ شمار ہوتا ہے، جبکہ عراقی فوجی بھی اسی فوجی اڈے کے ایک حصے میں موجود ہیں۔ اسی درمیان یہ بھی اطلاعات ہیں کہ امریکی فوجیوں کے قافلے پر ایک بار پھر حملہ ہوا ہے۔ عراقی میڈیا نے خبر دی ہے کہ جنوبی عراق میں امریکی فوجیوں کے لیے لاجسٹک ساز و سامان لے جانے والے دہشت گرد امریکی فوجی قافلے پر حملہ ہوا۔ صابرین نیوز چینل نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ جنوبی عراق کے صوبہ دیوانیہ میں دہشت گرد امریکی فوج کے لاجسٹک قافلے پر حملہ ہوا۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ دہشت گرد امریکی فوجیوں کے قافلے کے راستے میں بم کا دھماکہ ہوا۔ ابھی تک کسی شخص یا گروہ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔
مزید خبریں۔ کابل ہوائی اڈے پر ہونے والے بم دھماکوں میں طالبان کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ امریکی صدر جو بائیڈن نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ دھماکہ کس نے کیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعرات کو کابل ایئرپورٹ پر دھماکے اس علاقے میں ہوئے ہیں جو امریکہ کے کنٹرول میں ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے یہ اعلان ایسی حالت میں کیا ہے کہ مختلف خبرساں اداروں نے رپورٹ دی تھی کہ کابل ہوائی اڈے پر جمعرات کے بم دھماکوں میں ہلاک ہونے والوں میں طالبان کے بھی 28 افراد شامل ہیں۔ کابل ہوائی اڈے پر جمعرات کی شام ہونے والے بم دھماکوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 170 ہو گئی ہے، جن میں 13 امریکی فوجی بھی شامل ہیں۔ بعض رپورٹوں میں ان دھماکوں میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کی تعداد 15 بتائی گئی ہے۔ ان دھماکوں میں 200 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دھماکوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکی ریپبلکن نے کابل دھماکے کے بعد جو بائیڈن حکومت کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ فاکس نیوز کی رپورٹ کے مطابق کابل ایئرپورٹ کے قریب ہونے والے دھماکے کے بعد نیکی ہیلی اور دیگر ریپبلکن رہنماؤں نے امریکی صدر جو بائیڈن سے استعفے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب صدا سے پہلے، بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی دعا سے پہلے۔ شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے۔ نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر، نام
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام ذبح عظیم، اس کے بعد پیش کی جائے گی دعائے امام زمانہ علیہ السلام، اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام ذبح عظیم۔
استاد وطن دست علمدار حسین، استاد وطن دست علمدار حسین۔ حسین آئی علم دار حسین آئی علم دار حسین
عزیز سامعین، پروگرام ذبح عظیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ ہمارے آج کے اس پروگرام سے بھی آپ بہرہ مند ہوں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ سامعین، قیام کربلا کے ہمیشہ باقی رہنے سے متعلق غور و فکر کرنا ایسا مسئلہ ہے جس کا اسلامی دانشوروں نے مختلف زمانوں میں جائزہ لیا ہے، لیکن یہ بات کہنی ضروری ہے کہ اس اہم امر کا حاصل کرنا اس شجاعت کا نتیجہ ہے جو شب عاشور کے اگلے دن واقع ہوا اور پھر اسرا نے اس کی ذمہ داری کو سنبھالے رکھا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ زینب کبرا، جس میں اپنے بھائی کی شہادت کی خبر سننے کی طاقت نہیں تھی، اس زینب عالی مقام نے 11 محرم کو اپنے بھائی کے خون میں تر بدن کو ہاتھوں پر اٹھا کر عرض کیا، خدایا اس قربانی کو قبول فرما۔ تاریخ کربلا کا دشوار ترین لمحہ جو اپنی عظمت و بزرگی میں تمام آسمان و زمین کے برابر ہے، وہ اسیروں کے قافلے کا اپنے شہدا کے لاشوں سے ودا ہونا ہے۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ ایسی وحشت ناک اور غمناک حالت میں کربلا کی زمین کو چھوڑنا، جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کے لاشیں، خصوصاً سید الشہدا حضرت امام حسین علیہ السلام کا لاشا بغیر غسل و کفن کے بیابان میں پڑا ہوا ہے، اور ان دل خراش مناظر کو دیکھنا جن میں شہدا کے پارا پارا لاشوں کو گھوڑوں کے سموں سے کچلا گیا تھا اور پہچاننے کے قابل بھی نہیں تھے، یہ مناظر ہر دیکھنے والے کا دل ہلا دیتے ہیں۔ لیکن حضرت زینب کبرا سلام اللہ علیہا میں جو اطمینان اور صبر پایا جاتا تھا اور آپ کے کلمات میں جو استحکام اور صلابت پائی جاتی تھی، اس نے کسی حد تک اس سنگین فضا کو ختم کر دیا اور آل رسول کے لیے قابل تحمل ہو گیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جانتی تھیں کہ دشمن اس انتظار میں ہے کہ وہ خاندان پیغمبر میں زوف و پشیمانی کا چھوٹا سا واقعہ دیکھنے پر قہقہہ لگائے گا، لہذا آپ نے اپنے بھائی کا خون میں بھرا ہوا لاشا دیکھ کر آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا، خدایا اس قربانی کو قبول فرما لے۔ یہ جملہ ہتھوڑے کی طرح دشمن کے سر پر گرا اور ان کی رسوائی کی گھنٹی بجنے لگی۔ جب اسیروں کے قافلے کو کوفے اور شام لے جایا گیا تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت زینب کبرا سلام اللہ علیہا کے خطبوں نے شام کی حالت بدل دی اور اموی حکومت کے خلاف جو فضا ایجاد ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے یزید کے پاس ندامت اور پشیمانی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اور بنی امیہ کے لیے یہ حالات اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ حرم حسینی کی عورتوں نے شام میں عزاداری اور ماتم قائم کیا، یہاں تک کہ خاندان اموی کی عورتوں نے بھی اس عزاداری میں شرکت کی اور یہ عزاداری 3 تک جاری رہی۔ لہذا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے خطبوں کی وجہ سے شام بالکل تبدیل ہو گیا اور وہیں پر بنی امیہ کے خلاف انقلاب کا بیج ڈال دیا گیا، اور انہی خطبوں کے نتیجے میں بنی امیہ پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئی، اور اسلام و قرآن کو بنی امیہ سے جو خطرہ لاحق تھا وہ شہداء کے خون اور عاشورہ کا پیغام پہنچانے والوں کے خطبوں سے دور ہو گیا۔
کرب و بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نانا، نصیب ہو ایسا درِ حسین پہ سجدہ ہو آخری، ایسا درِ حسین پہ سجدہ ہو آخری، پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا، نصیب ہو پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک، پر تلک اب مستقل نجف میں ٹھکانا، نصیب ہو۔
واقعہ کربلا کا ایک حیرت انگیز مسئلہ وہ خطبہ ہے جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کوفے میں دیا۔ حزیم بن شریک اسدی کہتا ہے، اس دن میں نے زینب بنت علی کی طرف دیکھا جو خطبہ پڑھ رہی تھیں، اور میں نے کبھی بھی ان سے زیادہ کسی عورت کو تقریر کرتے ہوئے نہیں دیکھا، گویا علی کی زبان ان کے منہ میں ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی زبان میں خطبہ دے رہی ہیں۔ لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا خاموش ہو جاؤ، اچانک سینوں میں سانسیں رک گئیں، حتیٰ قافلوں کے جانوروں کی بھی گھنٹیاں رک گئیں۔ پھر آپ نے حمد و ثناء الہی کی اور محمد علی محمد پر سلام و درود بھیجا اور بے مثال خطبہ دیا۔ ایک ایسی عورت جس نے اپنے 6 بھائیوں، 2 بیٹوں، بہت سے اپنے رشتہ داروں اور اپنے والد کے اصحاب کا داغ دیکھا ہو، وہ اب اسیری کی صورت میں شام جا رہی ہے۔ ان کو اس طرح پریشان، افسردہ اور ناتواں ہونا چاہیے کہ عام سی باتوں کو بھول جائیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک شیر کی طرح بولتی ہیں اور ایک سنگین طوفان کی طرح جوش و جذبات میں بے وفا کوفیوں کے چہروں پر ملامت اور سرزنش کا تماچا لگاتی ہیں، قلوب اور عواطف کو تسخیر کرتی ہیں۔ ظالم و جابر بنی امیہ کی حکومت کے خلاف انقلاب کا بیج بوتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ شیر خدا حضرت علی علیہ السلام اور اسلام کی بہادر خاتون فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہیں۔ جناب زینب نے کوفہ و شام میں عظیم خطبے دیے۔ آپ فرماتی ہیں، اما بعد، اے کوفیو، اے دھوکے باز لوگو، عہد و پیمان کو پورا نہ کرنے والوں، تمہاری آنکھوں کے آنسو خشک ہو جائیں اور تمہیں کبھی بھی چین و سکون نہ ملے۔ تمہارے درمیان خود پسندی، دشمنی، جھوٹ اور عورتوں کی چاپلوسی کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ زینب سلام اللہ علیہا شیر کی طرح بولتی ہیں اور عظیم طوفان کی طرح حملہ کرتی ہیں اور فرماتی ہیں، اللہ کا غضب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور تم ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہو گے، تم نابود ہو جاؤ، تم نابود ہو جاؤ، تمہاری کوششیں تباہ ہو جائیں اور تمہارے ہاتھ کٹ جائیں۔ اسی طرح آپ نے بنی امیہ کی ظالم اور جابر حکومت کے خلاف انقلاب کا بیج انہی کی زمین میں بو دیا اور اس طرح فرمایا، خداوند عالم کی مہلت تمہیں مغرور نہ کرے، کیونکہ خداوند عالم جلدی میں کوئی کام انجام نہیں دیتا اور ظالمین کو مناسب موقع پر سزا دیتا ہے اور وہ مظلوم کا انتقام ضرور لیتا ہے۔ یقیناً خداوند عالم تمہارے انتظار میں ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کوفے کے بازار میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے کے بعد شام میں یزید کی حکومت کی بنیادوں کو اکھاڑ دیا۔ اس بات کی طرف توجہ ضروری ہے کہ واقعہ کربلا میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی رسالت عاشور کی خوبصورتی پر مبنی ہے، کیونکہ جب ابن زیاد نے بہت ہی گستاخی کے ساتھ کہا کہ خداوند عالم نے تمہارے بھائی اور خاندان کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بہت ہی صلابت اور قدرت کے ساتھ جواب دیا، ہم نے خوبصورتی اور نیکی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہے۔ یقیناً انسان نہیں جانتا کہ وہ اس قدر روحی شجاعت اور قدرت کے متعلق کیا کہے۔ وہ اس بزرگ خاتون کی عظمت کے سامنے زانو ادب طے کرنے پر مجبور ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ الفاظ اور جملات میں طاقت نہیں ہے کہ ان مخصوص شرائط و حالات میں اس جملے کی عظمت کو بیان کر سکے۔ وہ فقط یہی کہہ سکتا ہے کہ یقیناً تم امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی اور حسین کی بہن ہو۔ یزید کی استبدادی حکومت کے سامنے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی مقاومت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس وقت آپ یزید کے سامنے کھڑی ہوئیں تو فرمایا، اے یزید، یہ فکر نہ کرنا کہ میں ایک اسیر کی طرح تیرے سامنے کھڑی ہوں، بلکہ میرے لیے ذلت کی بات ہے کہ میں تیرے جیسے شخص سے ہم کلام ہوں۔ لہذا اسلام کی اس شجاع خاتون کا پیغام یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں ذلت کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اور یہ درس عاشور کا ایک حصہ ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بھتیجے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، مستقبل میں تمہارے والد حسین علیہ السلام کی قبر پر ایک ایسا پرچم لہرایا جائے گا جو کبھی پرانا نہیں ہوگا، اور زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور کفر کے علم بردار اس کو مٹانے کی جس قدر کوشش کریں گے اسی قدر روز بروز اس کی عظمت میں اضافہ ہوگا۔
کربلا 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 کربلا
شہر سرور کی آب و ہوا کربلا میں ہوں بیمار جان نے دے کر بو بلا میں ہوں بیمار جانے دے کر بو بلا میں ہوں بیمار جانے دے کر بو بلا اے طبیب اس مرض کی دوا اور ہے اے طبیب اس مرض کی دوا اور ہے دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے کیا خدا کے علاوہ خدا اور ہے کیا خدا کے علاوہ خدا اور ہے
سرور کیا وہ ہوا اور ہے سرور کیا وہ ہوا اور ہے
ساتھ پھولوں کے سر بھی چڑھاؤ یہاں ساتھ پھولوں کے سر بھی چڑھاؤ یہاں مقبرے اور ہیں تازیاں اور ہیں مقبرے اور ہیں تازیاں اور ہیں
شہر سرور کیا
اسیرا نے دشت کربلا 12 محرم الحرام کو شہر کوفہ میں داخل ہوئے۔ یہ شہر مکر و نیرنگ اور فریب سے بھرا ہوا تھا، ایک ایسا شہر کہ جہاں کے لوگوں نے سینکڑوں خطوط حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھیجے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سے وفاداری کا عہد و پیمان کیا تھا، لیکن انہوں نے آسانی سے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا اور دنیا کے مال و مقام کے ساتھ دین کا سودا کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف بیعت توڑی بلکہ ان کے راستے کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر بند کر دیا، اور عاشور جیسا تلخ واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ ایک ایسے شہر و دیار میں ان کا داخلہ اور اہل حرم کا ایسے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، خاص طور پر حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے بہت سخت تھا۔ شہر کوفہ بہت سے محافظوں کے زیر نگرانی کنٹرول میں تھا۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ اہل بیت کے دوست دار شہداء کے سروں اور اسیروں کو دیکھ کر قیام نہ کر جائیں۔ جب ان یزیدی کارندوں اور سپاہیوں نے اپنے تحفظ کا احساس کر لیا تو ایک منادی نے آواز دی کہ یہ سر ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے اور خلیفہ مسلمین پر خروج کیا ہے۔ کوفہ کے خبیث گورنر نے، جو کربلا کا واقعہ وجود میں لانے کا باعث بنا، اہل بیت کے کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے شہداء کے سروں کو عمر سعد کو واپس بھیج دیا اور حکم دیا کہ ان کے سروں کو نیزے پر نصب کیا جائے اور اہل بیت کے سامنے ان سروں کو شہر میں لایا جائے۔ یہ ملعون اہل بیت کی اس بے حرمتی اور بدترین سلوک کے ذریعے چاہتا تھا کہ لوگوں کے سامنے یزید کی طاقت و غلبے کا اظہار کرے اور لوگوں کے دلوں میں حکومت کا خوف بٹھا دے۔ جب نیزہ بردار شہر میں داخل ہوئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر سب سے آگے آگے تھا، جبکہ امام مظلوم کا مقدس چہرہ خون آلود تھا، لیکن آپ کا چہرہ سورج کی مانند چمک رہا تھا۔ جیسے اسیرا نے کربلا کو نیزوں پر سوار سروں کے ساتھ کوفے میں لایا گیا تو لوگ گریا زاری کرنے لگے۔ مسلم گچکار نام کا ایک شخص اسیروں اور شہدا کے سروں کے قافلے کی کوفے میں آمد کو اس طرح سے بیان کرتا ہے، ابن زیاد نے مجھ کو گورنر ہاؤس کی تعمیر کا کام سونپا تھا۔ میں کام میں مشغول تھا کہ اچانک میرے کانوں سے شور و غل کی آواز ٹکرائی۔ ایک درباری کارندہ جو میرے ساتھ تھا، میں نے پوچھا، یہ آہو فغاں اور نالہ و شیون کی آواز کوفے میں کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ اس وقت اس خارجی کا سر کوفے میں لایا گیا ہے جس نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ خارجی کون ہے؟ کہنے لگا کہ حسین بن علی۔ جیسے ہی میں نے یہ سنا، خود پر قابو پایا، صبر کیا، یہاں تک کہ وہ کارندہ باہر چلا گیا۔ اس وقت میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے اور سینے کو پیٹنا شروع کر دیا، اور پھر میں گورنر ہاؤس سے باہر آیا تو دیکھا کہ تقریباً 40 اونٹ شہر میں لائے گئے ہیں، جن پر عورتیں اور بچے سوار تھے۔ ان کے درمیان عورتیں اور حضرت سید الشہداء کے اہل حرم اور اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا تھے، اور مردوں میں حضرت زین العابدین علیہ السلام کو دیکھا کہ جن کے ہاتھ، پیر اور گردن کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا تھا، اور ان کی گردن کی رگوں سے خون جاری تھا۔ مسلم گچکار کہتا ہے کہ کوفے کے لوگ بچوں کو خرما اور روٹی دے رہے تھے کہ اچانک جناب ام کلثوم نے اہل کوفہ کو مخاطب کر کے غیظ میں کہا، اے اہل کوفہ، ہم نبی سادیہ ہیں، صدقہ ہم پر حرام ہے، اور ان کھجوروں کو بے سہارا بچوں سے لے کر دور پھینک رہی تھیں۔ یہ کیسے نادان اور جاہل تھے کہ جو نبی کے نواسے کو ناحق بے دردی سے قتل کرنے کے بعد اب ان کے بچوں کو روٹی اور خرما دے رہے تھے۔ حیرت ہے کوفے کے عوام پر۔ جناب ام کلثوم دختر حضرت علی علیہ السلام نے کوفے کے عوام کے گریوں اور بچوں پر ان کے رحم و کرم کو دیکھ کر اپنا سر محمل سے باہر نکالا اور فرمایا، اے اہل کوفہ، خاموش ہو جاؤ، تمہارے مردوں نے تو ہمارے مردوں کو قتل کر دیا، پھر کس لیے تمہاری عورتیں ہم پر رو رہی ہیں؟ خداوند عالم قیامت میں ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔
سرور کے آزادا، 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 سرور کے آزادا،
مظلوم کی تلوار، مظلوم کی تلوار، سرور کے آزادا،
ہے دین کے مددگار، سرور کے آزادا، ہے دین کے مددگار، سرور کے آزادا۔
اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے، سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے، انوار تراشے تو آزادار بنائے۔ اب جو میرے مولا کا آزادار نہیں ہے، خود سے ذرا سوچے وہ بیکار نہیں ہے،
مددگار سرور کے آزادا، ہے دین کے مددگار سرور کے آزادا۔
تخلیق کی ترکیب میں ہیں چار عناصر، سب ہیں میرے مولا کے آزادار عناصر، اس واسطے ہیں صاحب اسرار عناصر، خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار عناصر۔ نہ آگ نہ پانی سے، نہ مٹی نہ ہوا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے،
کے مددگار سرور کے آزادا، ہے دین کے مددگار سرور کے آزادا۔
سچ ہے کہ نظر ہو تو ہٹے عیب نظر کا، موسم تو کبھی دیکھیے توحید ننر کا، مغموم فضا سرخ شفق حزن سحر کا، کالا ہے غلاف اس لیے اللہ کے گھر کا،
توحید پرستار ولی ابن ولی ہے، خالق بھی آزادار
ہیدی کے مددگار سرور کے آزادہ ہیدی کے مددگار سرور کے آزادہ
کس ظرف کا حامل ہے آزادار کا سینہ نہ بغض نہ الغاد نہ ہام نہ کینہ ہے کرب و بلا کا یہاں آباد مدینہ اس شہر میں دشوار ہے اغیار کا جینا سینے پہ جو ماتم کی یہ تحریک چلی ہے سینے میں ہے دل دل میں حسین ابن علی ہے
ہیدی کے مددگار سرور کے آزادہ ہیدی کے مددگار سرور کے آزادہ
سامعین پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی دعا عبودیت کا پیکر ہے غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت عزت قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے دعا انسان کے قلبی فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت حسد حرص دنیا کی محبت مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں جی ہاں سامعین ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں تو آئیے سنتے ہیں
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد أكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.